السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ کی دنیا کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. سب سے پہلے اہم خبریں. اسلام کے پانچویں فرض حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے عازمین سعودی عرب کے شہر مکہ میں موجود ہیں، جہاں حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کے موقع پر مسجد نمرہ کے امام الشیخ محمد بن حسن علی شیخ نے خطبہ حج دیا. حج کے رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے ہفتے کو سورج طلوع ہوتے ہی لاکھوں عازمین مسجد حرام سے منیٰ پہنچنا شروع ہوئے. سعودی حکام کے مطابق 20 لاکھ سے زائد عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، جن میں بڑی تعداد مختلف ممالک سے آنے والوں کی ہے. سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر نیوزی لینڈ کی مساجد پر دہشت گردی کے حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کے تقریباً 200 لواحقین فریضہ حج ادا کرنے والوں میں شامل ہیں. مسجد نبرہ کے امام الشیخ محمد بن حسن الشیخ نے خطبہ حج کے دوران کہا کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ رکھے اور نفرتیں ختم کریں. انسان ہو یا جانور، سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں. امام الشیخ محمد حسن نے حجاج کو تلقین کی کہ وہ دعاؤں میں مشغول رہیں اور سب کے لیے دعائیں کریں. بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ایمرجنسی حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی ریاست کیرالا سے 1 لاکھ افراد کو نکال لیا گیا ہے، تاہم دوسری ریاستیں کرناٹکا اور مہاراشٹر بھی بارشوں سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں. بھارت میں جون سے ستمبر تک مانسون میں سخت بارشوں کا موسم رہتا ہے، جن سے سیلاب آتے ہیں اور بڑا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. بھارتی وزارت داخلہ نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ جمعے کے روز سری نگر میں 10,000 سے زیادہ افراد نے دفعہ 370 کے خاتمے کے خلاف احتجاج کیا اور سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پیلٹ گن کا استعمال کیا. اس بارے میں ایک رپورٹ، تفصیلی رپورٹ اب سے کچھ دیر پہلے آپ سن چکے ہیں. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ تجارت معطل کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد وزارت تجارت نے دو طرفہ تجارت معطل کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. معاشی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت میں پاکستان خسارے میں ہے، جس کی معطلی سے بھارت کو نقصان اٹھانا ہوگا. اس بارے میں بھی تفصیلات اب سے کچھ دیر پہلے آپ ایک رپورٹ میں سن چکے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے پر کشیدگی بڑھنے کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان ریل سروس معطل ہو گئی ہے. بھارت جانے کے لیے آخری ٹرین کراچی سے موناباؤ 200 سے زیادہ مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی. اس بارے میں بھی ایک رپورٹ آپ کے لیے پیش کی جا چکی ہے. چین نے پاکستان اور بھارت کو اپنے دوست پڑوسی قرار دیتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ دونوں ملک اپنے ملکوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں، تاریخی تنازعات کو حل کریں، یک طرفہ اقدامات سے گریز کریں اور پرامن بقائے باہمی کے اصول کے تحت نئے راستے تلاش کریں. پاکستان کا کہنا ہے کہ چین نے سلامتی کونسل میں جانے پر مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
چینی وزارت خارجہ کی طرف سے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستانی وزیر خارجہ نے چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ملاقات کی، جس میں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی گئی. اس موقع پر پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان ایک دوسرے کے با اعتماد دوست ہیں. چین پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر انصاف کا ساتھ دے گا. پاکستان کشمیر میں چین کے تحفظات پر چین کا ساتھ دیتا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان ہر شعبے میں تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا. اس موقع پر چینی وزیر خارجہ وانگ زی نے کہا کہ چین کو حالیہ دنوں میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بڑھتی ہوئی بے چینی پر تشویش ہے. کشمیر کا مسئلہ کالونیل تاریخ سے ہے. اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق اور دو طرفہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے. چین یقین رکھتا ہے کہ اس معاملے میں ایسے یک طرفہ اقدامات نہ لیے جائیں جو صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیں. تجزیہ کار ظفر ہلالی کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین ایک ساتھ چلتے ہیں اور چین سلامتی کونسل جیسے اہم فورم پر پاکستان کا ساتھ دے گا.
انڈیا جو اقدامات کر رہا ہے اس سے جو ہے وہ پرہیز کرے، پاکستان کو اعتماد ملے اور جو کیا ہے اس سے جو ہے نہ صرف واپس لے بلکہ کشمیری عوام کے جو ہیں نمائندے ان کو شامل کرے اور کشمیر کے مستقبل کے اوپر بات چیت کرے. یہی ایک چیز ہے جس سے کہ اس وقت جو حالات بگڑے ہوئے ہیں متاثر ہیں وہ مزید کسی کشیدگی سے بچ سکتے ہیں.
دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں شاہ محمود نے کہا بھارت کے غیر آئینی اقدامات پر اپنے تحفظات چینی وزیر خارجہ کے سامنے رکھے تو انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی. چین نے پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی اور کہا کہ بھارت کا یہ اقدام یک طرفہ ہے. ان بھارتی اقدامات سے خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تجزیہ کار اور سابق سفارتکار ایاز وزیر کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدام کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا.
اب ہندوستان نے یک طرفہ کاروائی کر لی تو یہ تو یو این کے اس ریزولوشن کی وائلیشن ہے اس لیے یو این سیکرٹری جنرل نے کہا, کھل کے کہا کہ اس ریزولوشن کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, ہندوستان کو آرٹیکل 370 کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. تو گویا ایک قسم کا دنیا کو چیلنج کیا مودی صاحب نے.
پاکستان کی جانب سے سلامتی کونسل میں جانے کے حوالے سے بھارت کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے حکمت عملی ترتیب دے رکھی ہے, جبکہ بھارت اپنے دوست ممالک سے رابطے کر رہا ہے اور دنیا کے کئی ممالک نے اسے بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن نے پنجاب اسمبلی آزمہ بخاری کے ساتھ پولیس اہلکاروں کا ناروا سلوک سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے. آزمہ بخاری گزشتہ روز مریم نواز کی احتساب عدالت میں پیشی کے وقت اظہار یکجہتی کے لیے گئی تھیں. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
سوشل میڈیا پر دستیاب ویڈیوز میں سے ایک کے مطابق پنجاب پولیس کی وردی میں اہلکار پہلے آزمہ بخاری کو گلے کے پاس سے چھوتے ہیں, جس پر آزمہ بخاری سیخپا ہو کر انہیں تھپڑ رسید کرتی ہیں. دوسری ویڈیوز میں پولیس اہلکار انہیں احتساب عدالت کی جانب جانے کے لیے پولیس شیٹ کی مدد سے روکتے ہیں, جبکہ ایک اور ویڈیو کلپ میں خواتین پولیس اہلکار انہیں آگے جانے نہیں دیتی, جس پر تلخ کلامی شروع ہو جاتی ہے. کالم نویس اور تجزیہ کار امتیاز عالم سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ آزمہ بخاری بی بی شہید کی پرانی جیالی ہیں, جنہوں نے ہمیشہ پہلی صف میں رہ کر جمہوریت کا دفاع کیا ہے. اب مریم نواز کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں, جنہیں مرد پولیس اہلکاروں نے مارا ہے, لیکن وہ مدد کے لیے کسی کو بلا نہیں سکتی کیونکہ وہاں ریسکیو 1122 بھی نہیں ہے. صحافی مرتضی سولنگی ٹویٹر پر آزمہ بخاری کی ویڈیوز لگاتے ہوئے لکھتے ہیں, لاٹھی گولی کی سرکار. وزیر اعلی پنجاب کے ترجمان شہباز گل ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ آزمہ بخاری نون لیگ کے گلو بٹوں میں سے ایک ہیں. آزمہ بخاری کہتی ہیں کہ وہ مریم نواز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئی تھی. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے آزمہ بخاری نے کہا کہ پولیس مرد اہلکاروں نے انہیں مارا ہے. آزمہ کا دعویٰ ہے کہ ان کی کمر اور بازو پر چوٹیں آئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے.
یہ ہے نیا پاکستان اور یہ ہے ریاست مدینہ کا انصاف. اس زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے, ٹارچر مجھے کیا گیا ہے, میں نے اپنا میڈیکل کرا لیا ہے اور میرا میڈیکل جو ہے سروسز ہاسپٹل کے پاس ہے, وہ مجھے میرا میڈیکل نہیں دے رہے, اور کل مجھے ڈسچارج کر دی گئی ہے ایک پلین پیپر کے اوپر, جس میں میری گردن پہ جو ہے وہ مجھے 2 ہفتے کے لیے کالرس ٹیسٹ کیا گیا ہے.
پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئر پرسن فاطمہ چدھڑ کہتی ہے کہ عورت کوئی بھی ہو اور اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, ہر شخص پر عورت کا احترام واجب ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فاطمہ چدھڑ نے کہا کہ ہر سیاسی کارکن کا اپنے لیڈر کے ساتھ جذباتی رشتہ ہوتا ہے.
اگر کوئی عظمہ کے پاس ایسی ویڈیو ہے جس میں وہ چیز شو کرتی ہے کہ اس کے ساتھ واقعی جاتی ہوئی ہے, تو اس پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے.
بیرسٹر آفتاب مقصود کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کسی بھی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر چھونا جرم ہے, جو قابل دست اندازی پولیس جرم کہلاتا ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
کئی برسوں سے امریکہ ایسے انتباہ جاری کرتا رہا ہے جس میں وہ اپنے شہریوں کو ایسے ملکوں میں جانے سے خبردار کرتا ہے جہاں مسلح تنازعات اور دہشت گردی ہوتی ہے. تاہم اب پہلی مرتبہ ایمنسٹی انٹرنیشنل, جاپان, یوروگوئے اور دیگر ملک اپنے لوگوں کو مسلح تشدد کے پیش نظر امریکہ کا سفر اختیار کرنے سے روک رہی ہیں. وائس آف امریکہ کے سنڈی سین نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے صدر ہوتے ہوئے امریکہ بھی جیسے کو تیسا والا رویہ اختیار کرے گا. تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرل گل.
ریاست کیلیفورنیا میں ایک میلے کے دوران, پھر ایل پیسو کے ایک بڑے سٹور میں اور پھر ریاست اوہائیو کے ایک نائٹ کلب میں بلا اشتعال بے دریغ فائرنگ سے درجنوں ہلاک اور زخمی ہوئے. امریکہ میں پستولوں, بندوقوں اور خودکار رائفلوں کی آزادانہ فروخت پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان واقعات کے بعد انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل, جاپان, یوراگوئے اور کچھ دیگر ممالک نے اپنے شہریوں کو امریکہ میں آتشی اسلحے کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے امریکہ کا سفر اختیار کرنے پر خبردار کیا ہے. تاہم اس انتباہ پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, میں سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا ہی جواب دیں گے. میرے سربراہ ہوتے ہوئے امریکہ اسی وقت ویسا ہی جواب دینے والا ملک ہے. اگر کوئی بطور ملک ہمارے خلاف کوئی منفی قدم اٹھائے گا تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کریں گے. تاہم ریاست جنوبی کیرولائنا میں ایک گرجا گھر پر سن 2015 کی فائرنگ کا حوالہ دیتے ہوئے ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے وابستہ ارنسٹ کورسن نے امریکہ میں خودکار آتشی اسلحے کی خرید پر کوئی پابندی نہ ہونے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا
that individuals going to church as in South Carolina and going to press
جنوبی کیرولائنا میں گرجا گھر جانے والے افراد جو کہ وہاں عبادت کے لیے گئے تھے جس کا اختتام وہاں موجود لوگوں پر فائرنگ اور ان کی ہلاکت پر ہوا اور جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا ایک میلے پر جو کہ وہاں ہر سال منعقد ہوتا ہے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ موج میلا کرنے گئے تھے تو وہ سب برباد ہو کر رہ گیا اور اب وہ ایسی جگہ نہیں رہی جہاں لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ جا سکیں اور ایسا ہی ایک بڑے سٹور وال مارٹ پر ہوا ماہرین امریکی آئین کی دوسری ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو اسلحہ رکھنے کے حق کی یقین دہانی کراتا ہے تاہم اب امریکی اپنے اپنے حلقے کے سیاسی لیڈروں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ انہیں آتشی اسلحے سے ہونے والی بے دریغ بلا اشتعال فائرنگ سے بچائیں امریکہ میں ہر سال 40,000 افراد گولی لگنے سے ہلاک ہوتے ہیں اور ان میں سے اکثریت خودکشی کرتی ہے انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن
ٹیکساس کے شہر الپاسو اور اوہائیو کے شہر ڈیٹن میں فائرنگ کے دو واقعات میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد امریکہ میں یہ بحث ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے کہ ہلاکت خیز اسلحہ حاصل کرنے اور رکھنے کے قوانین کی اصلاح کیوں نہیں کی جاتی اردو سروس کے اسد اللہ خالد کی رپورٹ
امریکہ میں ہر میس شوٹنگ کے بعد کیا لیڈرز اور کیا عوام سبھی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا باعث بننے والی ان میس شوٹنگ کی روک تھام کے لیے مختلف تبدیلیوں کے مطالبوں کو دہراتے نظر آتے ہیں ان میں سے ایک نمایاں مطالبہ اسلحے کی خرید کے خواہش مندوں کے پس منظر کی جانچ پڑتال ہے تاکہ یہ کسی شرپسند کے ہاتھ نہ لگیں صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں حالیہ میس شوٹنگ کے واقعات کے بعد بیک گراؤنڈ چیکس کے بارے میں بات کی اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک مظاہرہ ہوا جس میں نسل پرستی کی مخالف اور گن کنٹرول کی حامی تنظیموں نے شرکت کی شرکا نے صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے خلاف اور گن کنٹرول کی حمایت میں پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے
الپاسو ٹیکسس میں فائرنگ کرنے والا سفید فام بالادستی قائم کرنا چاہتا تھا اس نے کہا کہ وہ لاطینی قوم کو نشانہ بنا رہا ہے کہ کہیں وہ امریکہ پر قابض نہ ہو جائیں ایسا ہی صدر ٹرمپ بھی کہتے ہیں
Just like President Trump's rhetoric.
نینسی ہربی ہسٹری کی استاد ہیں وہ کہتی ہیں کہ امریکہ میں اسلحے کی فروخت کو ضابطوں کا پابند بنایا جائے نینسی کو اپنے ایک طالب علم کو ایک قاتل کے طور پر شناخت کرنے کا مشکل مرحلہ اب تک یاد ہے
مجھے شوٹر کی شناخت کرنا تھی میرا ایک پرانا شاگرد جو آٹھویں کلاس میں تھا اس نے ایک شراب خانے کے مالک کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا تھا بدقسمتی سے میں مایوس ہو چکی ہوں کیونکہ اس ملک میں زیادہ تر لوگوں کو بندوقوں سے پیار ہے بنسبت کسی اور چیز کے
امریکی کانگریس میں اس وقت اسلحے کی خریداری کے لیے بیک گراؤنڈ کا پتہ لگانے کی ایک قرارداد منظور ہو چکی ہے جسے سینٹ میں پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں
میرا خیال ہے کہ ہم دو طرح سے کوشش کر سکتے ہیں اس تبدیلی کے لیے ایک تو مچ مکینل اور ایسے سینیٹرز پر دباؤ ڈال کر جو این آر اے کے حق میں ہیں کہ وہ این آر اے سے اپنے تعلق کو ختم کریں یا پھر اگلے الیکشن میں ان کو ووٹ کے ذریعے باہر کر دیا جائے
ناقدین کا کہنا ہے کہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن امریکہ میں منتخب امیدواروں کی انتخابی مہمات کے لیے بھاری فنڈز فراہم کرتی ہے اور یہی چیز گن کنٹرول کے خلاف سخت قوانین بنانے کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے
ہمیں اس وقت ایسا سیاسی عزم چاہیے کہ ہم اسلحے سے متعلق قوانین کو تبدیل کروا سکیں اور یہ یقینی بنائیں کہ امریکی ایوان میں منتخب ہونے والے نمائندے عوام کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں نہ کہ این آر اے کا
این پی آر یا نیشنل پبلک ریڈیو کی طرف سے کیے گئے حالیہ سروے کے مطابق میس شوٹنگز میں استعمال ہونے والی زیادہ تر رائفلز سیمی آٹومیٹک ہیں جن کی فروخت پر پابندی لگانے کی 60% سے زائد ریپبلکنز مخالفت کر رہے ہیں لیکن بندوق خریدنے کے لیے لائسنس حاصل کرنے کی شرط پر دونوں جماعتیں متفق ہیں اسد اللہ خالد وائس آف امریکہ واشنگٹن
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے کم فاصلے تک مار کرنے والی میزائلوں کا تجربہ کرنے پر ایک چھوٹی سی معذرت کی ہے اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جیسے ہی امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقیں ختم ہوں گی وہ میزائلوں کا تجربہ کرنے کو روک دیں گے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کم جونگ ان نے ایک ذاتی خط میں معذرت کی ہے جس میں انہوں نے فوجی مشقوں کے اختتام پر دوبارہ ملاقات اور مذاکرات شروع کرنے کی بات کی ہے امریکہ اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز سے مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا ہے جن کا اختتام 20 اگست کو ہوگا تاہم صدر ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ ملاقات کب اور کہاں ہوگی تاہم انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی کم جونگ ان سے ملاقات کرنا چاہتے چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی دفاعی فورس نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ غزہ سے اسرائیل کی طرف بڑھنے والے 4 مسلح افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے، جن کے پاس بھاری تعداد میں رائفلز اور دستی بم تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح افراد میں سے ایک اسرائیل کی حدود کے اندر داخل ہوا، جس کے جواب میں فوجی اہلکاروں نے انہیں نشانہ بنایا۔ ہانگ کانگ میں مسلسل 10ویں اور آخر ہفتہ جمہوریت نواز مظاہرے جاری ہیں، حالانکہ حکومت نے ایک کے علاوہ کسی اور مظاہرے کی اجازت نہیں دی۔ جمعے کے روز احتجاجیوں نے ہوائی اڈے کے سامنے 3 روزہ مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ ہفتے کے روز شہر بھر میں مظاہرے ہوئے۔ ہفتے کے روز بہت سے خاندانوں نے بچوں کے ساتھ بچوں کو تحفظ 2 نامی مظاہرہ کیا۔ حکومت نے صرف اس مظاہرے کی اجازت دی تھی۔ چین نے الزام عائد کیا ہے کہ ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہرے مغرب کی پشت پناہی سے ہو رہے ہیں، تاہم چین اپنے الزام کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ تنزانیہ کے مشرقی شہر موروگورو میں ایک آئل ٹینکر پھٹنے سے 57 افراد جل کر ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد کا علاج ہو رہا ہے۔ عین شاہدین کا کہنا ہے کہ ٹینکر ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس ٹینکر سے لوگ تیل نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، جب آگ لگنے سے وہ دھماکے سے پھٹ گیا۔ چین کے مشرقی علاقوں میں سمندری طوفان اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کم سے کم 18 افراد ہلاک جبکہ 14 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طوفان سے آمد و رفت کا نظام درہم برہم، جبکہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز ماسکو میں جب ہزاروں لوگ شہر کے آنے والے کونسل الیکشن میں حزب اختلاف کے متعدد امیدواروں کے نام خارج کرنے کے خلاف شہر میں اکٹھے ہوئے، تو پولیس نے حزب اختلاف کے سیاستدان لائبوف سوبول کو گرفتار کر لیا۔ فرانس نے واضح کیا ہے کہ اسے مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے اور ایران سے بات چیت کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ فرانس ایک خود مختار ملک ہے اور اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا تھا کہ کسی ملک کو امریکہ کے توسط سے ایران کے ساتھ بات چیت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
السلام علیکم، پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ سب سے پہلے آج کے پروگرام کی تفصیل۔ پروگرام آپ کی دنیا میں بات ہوگی ماؤں کے ہاتھ کے پکے ہوئے صحت بخش کھانوں کی، جنہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے اسلام آباد کا ایک ادارہ پلیٹ 101 مصروف ہے اسلام آباد کے ان لوگوں تک جو کچھ عرصے سے یا بہت عرصے سے اپنی ماؤں کے ہاتھوں کے پکے کھانوں سے محروم ہیں پہنچانے میں۔ بات کریں گے امریکہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے اہتمام پر، اور بات ہوگی عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز ہونے والی فلموں کی۔ اور آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے پاکستان میں گھروں اور عمارتوں کی تعمیر اور خرید و فروخت کو بہتر بنانے کے لیے اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے انڈسٹری کو ایک نئی جہت فراہم کرنے والی ایک کمپنی میمار کے کو فاؤنڈر محمد نقی اعجاز سے۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد آمد ہے اور اس موقع پر سبھی لوگ مزیدار پکوانوں سے لطف اندوز ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گھروں سے ابھی تک دور ہوں گے اور کسی وجہ سے اپنے گھر نہیں جا سکے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، خاص طور پر اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے شہر میں ایک نہیں بلکہ بہت سی مائیں ان کے لیے گوشت کے لذیذ اور صحت بخش پکوان تیار کر کے ان تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں گی، اور اس کام میں ان کی مدد کر رہا ہے ایک آن لائن پلیٹ فارم جس کا نام ہے پلیٹ 101، جسے قائم کیا ہے اسلام آباد کے ایک شادی شدہ جوڑے نور الصبا اور ذیشان نے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ نور الصبا۔ السلام علیکم نور الصبا صاحبہ۔
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ. بڑی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے عید کے پکوانوں کے بارے میں سوال کریں, ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ آپ کیسے ماؤں کے ہاتھوں کے پکے صحت بخش اور گرما گرم کھانے جو وہ اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کے لیے تیار کرتی ہیں اسلام آباد میں اپنے گھر سے دور دفتروں میں بیٹھے لوگوں تک, گھروں میں کام کے بعد تھکے ہارے آنے والے ورکنگ کپلز تک, اسکولوں اور ہاسٹلوں میں موجود ان طالب علموں تک پہنچانے کا بندوبست کر رہی ہیں جنہیں اپنی ماؤں کے ہاتھوں کے پکے کھانے دستیاب نہیں ہو رہے صرف اپنی ایک موبائل ایپ پلیٹ 101 کے ذریعے.
بہت شکریہ یاسمین. اچھا, ہم پلیٹ 101 ایک مارکیٹ پلیس ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہم نے بنایا اسپیشلی ان خواتین کے لیے جو گھر سے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور اسپیشلی جنہیں کوکنگ کا بہت شوق ہے اور بہت اچھے کھانے بناتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ان کے کھانا ہاتھ کے کھانا چکھیں. تو ان کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم انہیں ہم نے مہیا کیا ہے کہ اس کے تھرو وہ اپنا کھانا ہماری اپلیکیشن کے تھرو سیل کر سکتی ہیں. بہت آسان سا پروسیس ہوتا ہے ہمارا, ہم انہیں آن بورڈ لیتے ہیں, ان کی ایڈریس ویریفیکیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے جو بالکل فری آف کاسٹ ہے. اور اس کے بعد وہ اپنے کھانے, جب بھی ان کا کھانا ریڈی ہوتا ہے وہ اس کی پکچر لیتی ہیں اور اس کی پرائس مینشن کرتی ہیں اپلیکیشن پہ اور وہ کھانا آن لائن اویلیبل ہو جاتا ہے فار سیل.
اچھا, تو یہ کب قائم کیا آپ نے ادارہ اور اس کا خیال آپ نے پہلے تو بتایا کہ ان ماؤں کو فائدہ پہنچانا تھا جو مزیدار کھانے پکا سکتی ہیں اور جو یہ بھی چاہتی ہیں کہ گھر بیٹھ کر کچھ ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو. ایک تو مقصد یہی تھا اور دوسرا مقصد ظاہر ہے کہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ جو کہ اپنے گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے, ورکنگ کپلس ہیں یا جو ہاسٹلوں میں موجود طالب علم ہیں ان تک کھانا نہیں پہنچ سکتا, یعنی وہ اپنی ماؤں کے کھانوں سے محروم ہیں. تو یہ کب قائم کیا اور کیسے آپ کو یہ خیال آیا تھا؟ کیا یہی خیالات صرف ذہن میں تھے یا کچھ اور بھی وجوہات آپ کے سامنے تھیں؟
اچھا, یہ پلیٹ 101 ہم نے اسلام آباد میں سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ایئر اور ہمیں آپریشن ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے اب. اور الحمدللہ ہمارے پاس اسلام آباد سے آلموسٹ 200 خواتین ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں صرف اسلام آباد میں. اور اس کا خیال مجھے ایسے آیا کہ ہمارے اپنے آفس سے پہلے بھی میرے ہسبینڈ بزنس کرتے ہیں تو ان کا آفس تھا اور جتنے وہاں امپلائیز تھے وہ آلموسٹ سب بیچلر ہاؤسز میں رہ رہے تھے تو وہ بہت مس کرتے تھے اور ان کا بڑا دل ہوتا تھا کہ ہمیں روز گھر کا کھانا کہیں سے مل جائے. تو اس طرح میرے خیال مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ ہم کو ایسا پلیٹ فارم بنائے جس سے, کیونکہ یہ ڈیمانڈ صرف ہمارے آفس کی نہیں تھی, یہ ڈیمانڈ میرے خیال سے تو پورے پاکستان کی ہے,
سبھی کی تھی.
ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں, کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں گھروں سے دور, باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, آپشن بہت کم ہے مارکیٹ میں.
اچھا, اور پھر وہی کھانا جو وہ
روزانہ ایک ہی کھانا کھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے
بالکل.
تو اور دوسرا پھر وہ ان کے مجبوری بن جاتی ہے ان کے لیے کہ انہیں افورڈیبل پرائسز میں سب سینڈ مینس کھانے پڑتے.
تو کیسے
ان کے لیے مجھے بہت بڑی سہولت ہے.
ہاں نہیں, تو کیسے وہ جو تو آپ کو وہ خواتین جو کھانا پکاتی ہیں کس طرح آپ ان کی رجسٹریشن کرتی ہیں, کیسے آپ یہ یقین دہانی کرتی ہیں کہ ان کا جو کھانا ہے وہ صحت بخش ہے, کیسے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا کھانا جو ہے افورڈیبل پرائسز پر لوگوں تک پہنچ رہا ہے, اور کیسے وہ کھانا ان لوگوں تک پہنچتا ہے, ان کو پہنچانے کا بندوبست آپ کیسے کرتی ہیں اور کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس اس کام کے لیے؟
اچھا, جی میں آپ کو بتاتی ہوں. ایسے جب ہم آن بورڈ کرتے ہیں کسی بھی ہوم شیف کو, ایک تو ہم منتھلی بیسس پہ اپنے انفارمیشن سیشنز رکھتے ہیں جن میں ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کھانا پراپر کھانے کی ہائجین کا خیال کیسے رکھنا ہے, آپ نے کھانے کی پیکنگ کیسے کرنی ہے تاکہ کھانا ٹھنڈا بھی نہ ہو اور گرے بھی نہیں. ہمارا ایک اسٹینڈرڈ پیکیجنگ مٹیریل ہے جو ہم انہیں گھروں پہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں اور پراپر سیلنگ اسٹیکر کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہمارے جو کنزیومر ہیں ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے ریویوز کا اور ریٹنگس کا, تو کسٹمر جو کھانا پسند آتا ہے یا اگر ان کی کوئی کمپلین بھی ہو تو ہمارا ریویو ریٹنگ سسٹم کافی اسٹرانگ ہے, وہ اس پہ ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. اور آن ایپ انکوائریز بھی آتی ہیں جو ہم ساتھ ساتھ آن دا اسپاٹ ہم سالو کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا, تو آپ کے پاس جو کھانا پہنچانے کے لیے جو رائڈرز ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں اور کتنی دیر میں وہ کھانا وہاں کسٹمر تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ گرما گرم بھی ہو اور ان کو دوسرا کوئی مسئلہ بھی حائل نہ ہو راستے میں؟
अभी फिलहाल रेडिस की जो फ्लीट है वो हमारी अपनी है, और दूसरा डिपेंड करता है कि आपने खाना कितने दूर से मंगवाया है या कितने पास से मंगवाया है। कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी प्लेट 101 की एप्लीकेशन पे कि हमारे इसमें जियो लोकेशन है। जियो लोकेशन का ये मतलब है कि आप अगर अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं एक जगह, तो आप देख सकते हैं कि आपके करीब तरीन घरों में क्या क्या बना हुआ है, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने कितने करीब से मंगाते हैं या आप कितने दूर से मंगाते हैं, वो टाइम उसी के अकॉर्डिंग भी होता है, डिलीवरी का टाइम जो होता है।
अच्छा, तो ये जब वो खाना उन तक पहुंच जाता है तो उसके बाद आपने कहा कि उनकी रेटिंग होती है, लेकिन ये कि आपने कहा कि ये ऐप उनको जरूरी है कि वो डाउनलोड करें, तो उनको उस ऐप का कैसे पता लगता है, लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस्लामाबाद में एक ऐसा मरकज है जो कि पके पकाए खाने, माओं के हाथों के पके हुए खाने जो वो अपने बच्चों के लिए पका रही हैं, अपने घर के लिए पका रही हैं, वो उन तक पहुंच सकता है, तो इसके लिए आप क्या करती हैं?
अच्छा, अभी हमारा ये है कि एक पहले तो हमारा वर्ड ऑफ माउथ से काफी ज्यादा हमारी प्रमोशन हुई, उसके अलावा हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करते हैं आप, अगर इस वक्त कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहें, खासतौर पर इस्लामाबाद में जो लोग सुन रहे हैं जिनको जरूरत है कि वो अपनी माओं के हाथों के पके हुए खाना नहीं खा सक रहे और चाहते हैं कि ममता भरे खाने उन तक पहुंचे, तो कैसे आप तक पहुंचे?
अच्छा, प्रोसेस बहुत सिंपल है, iOS और एंड्रॉयड दोनों पे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप बस सिंपल वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ऑर्डर फूड पे जाके क्लिक करेंगे, और सिर्फ आपका मोबाइल नंबर वहां पे रजिस्टर होगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। हम ब्रेकफास्ट के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लंच के इवन डिनर भी अवेलेबल होता है हमारी एप्लीकेशन पे।
तो कितने बजे से आपका ये सिलसिला शुरू हो जाता है ये खाना देने का और खाना पहुंचाने का?
जी, सुबह 9 बजे हमारा स्टार्ट हो जाता है, हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर देते हैं और रात को 10 बजे तक हमारी डिलीवरी ऑन होती है। उसके अलावा कस्टमर्स के पास सेल्फ पिकअप का ऑप्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बहुत करीब से ऑर्डर कर रहे हैं और वो हमारी डिलीवरी सर्विस नहीं यूज करना चाह रहे, तो वो खुद जाके या अपना ऑफिस बॉय भेज के उस घर से खाना पिक करवा सकते हैं और वो उन्हें मिल जाएगा उनके ऑफिस में।
अच्छा,
तो अब तक खुद भी पिक कर सकते हैं।
अब तक कितने लोग आपके पास ऐसे हैं जो कि खाना हासिल कर रहे हैं और कौन कौन है वो, अगर स्पेसिफिकली बताना चाहिए?
अच्छा, स्पेसिफिकली इस तरह तो मैं किसी का उस तरह तो बहुत लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में है तो वहाँ पे काफी लोग हैं जो खाना ऑर्डर करते हैं, और उसके अलावा अभी तक हमारे 2000 से ज्यादा कस्टमर हैं सिर्फ इस्लामाबाद में।
अच्छा, तो एक दिन में कितने खाने डिलीवर हो जाते हैं आपके इस मरकज से?
हमारे एक दिन में अभी हमारे तकरीबन 100 ऑर्डर एक दिन में डिलीवर हो रहे हैं।
अच्छा, तो और आपने कहा कि आप कभी कभी उनकी, यानी आप उनकी पहले ट्रेनिंग भी करती हैं उन खवातीन की कि किस तरह वो खाने खाने को पेश करें, किस तरह पहुंचाएं, ये सारी उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या कोई खास हर महीने एहतमाम होता है या ये जारी रहता है मुसलसल ट्रेनिंग का सिलसिला?
हर महीने हम एक बड़ा इन्फॉर्मेशन सेशन करते हैं, और उसके अलावा हमारे फोकस ग्रुप सेशन भी होते हैं, जो जैसे ऑन डेली बेसिस पे हम न्यू शेफ को ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जियो लोकेशन बेस है, तो जितने ज्यादा हमारे पास होम शेफ होंगे उतनी ज्यादा सर्विस बेहतर होती है। बाकी ये है कि डिपेंड करता है कि अगर 5-6 खवातीन है जो अगर उनसे उनकी करनी है तो वो हम फोकस ग्रुप सेशन करते हैं, उसके अलावा महीने में एक हमारा बड़ा इवेंट होता है।
अच्छा, तो आप
हम जो हमारी अच्छी होम शेफ है हम उन्हें रिवार्ड भी देते हैं, इंसेंटिवाइज भी होता है, हम उन्हें हमारी जो बेस्ट सेलर्स होती है उन्हें हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं फॉर देयर मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट।
अच्छा, तो अगर कोई आपसे रابطہ करना चाहे, खवातीन जो अब इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, तो वो कैसे आपसे रابطہ करें कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं?
उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल पे, उस पे सेल्फ मोड पे जाके एज अ सेलर वो खुद को रजिस्टर करवाएंगी, उसके बाद हमारा पूरा एक एडमिन सिस्टम है हमारे ऑफिस में, उसमें ऑटोमेटिकली उनका नाम आ जाएगा, और उसके बाद से हमारी तरफ से एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जो 2-3 दिन का होता है, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। सिंपल प्रोसेस है।
तो अभी तो आपने ये मरकज इस्लामाबाद में कायम किया है, तो क्या आपका इरादा है कि दूसरे शहरों में भी इस तरह के मराकज कायम करें या ऐप के जरिए?
जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारा पूरा इरादा है, हम बहुत जल्दी दूसरे शहरों में भी ये सहूलत फराहम करेंगे।
اچھا, اور اس سلسلے میں اگر کوئی آپ سے دوسرے شہروں سے رابطہ کرے کہ جی ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, تو ان کو آپ کیا کہیں گی؟ آپ کی طرح کا جیسے فرنچائز قسم کا اگر آپ وہ بنانا چاہیں کہ آپ اس کو ایک فرنچائز رنگ دے دیں تو؟
جی جی, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹی کون سا ہے اور آگے کنڈیشنز کیا ہے اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اوپن ہیں, وی آر اوپن, لیکن ابھی ہم اپنے پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے باقی شہروں میں ایکسپینشن کس طرح کرنی ہے.
ٹھیک, اور عید کے موقع پر خاص طور پر اسلام آباد شہر خالی ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھروں کو نہیں جا پاتے, ان کے لیے کیا عید پر کوئی خاص پیکیج آپ دیں گے کہ یعنی آپ نے بندوبست کیا ہے ان لوگوں کا بھی کہ ان کو بھی کچھ گوشت کے کھانے اور اپنی ماؤں کے ہاتھوں کے پکے کھانے مل جائیں؟
جی بالکل, ان کی
اپنی نہیں تو دوسروں کی, یعنی اپنی مائیں نہیں تو سب کی مائیں سانجھی ہوتی ہیں,
ان کے لیے بھی آپشن ہوتا ہے. ہماری صرف عید پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری سروس آف ہوتی ہے, باقی ہماری ہوم شیف جو اویلیبل ہوتی ہیں وہ اپنے کھانے اپلوڈ کرتی ہیں, یا ہمارے پاس پری آرڈر کا آپشن بھی ہوتا ہے, تو کسٹمر جو اسلام آباد میں ہی ہیں وہ پری آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں عید کے دن کے لیے. اور باقی یہ کہ سیلف پک اپ کا آپشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ بھی ہوتا ہے کنزیومر کے پاس, تو اگر ہماری ڈیلیوری سروس آف بھی ہے تو وہ خود جا کے کسی بھی شیف سے اپنا کھانا پک کر سکتے ہیں آرڈر پلیس کرنے کے بعد. جی
اچھا, تو اس طرح جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور ان کو عید کے موقع پر اپنے گھروں میں جانے کا موقع نہیں ملے گا, تو ان کو یہ سہولت فراہم ہوگی کہ گوشت کے پکوان ان کو ماؤں کے ہاتھوں کے پکے میں گرم گرم دستیاب ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ان کو خود جانا پڑے گا ان تک. اچھا نور الصبا, یہ بتائیے اس کا نام آپ نے پلیٹ 101 کیوں رکھا, اس سے کیا مطلب ہے آپ کا جو؟
اس کا کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر, ایک تو ہمارا ہے کہ ریڈی ٹو ایٹ ہے, دوسرا یہ کہ ہم 1% سرونگ پہ کر رہے تھے, 1% سرونگ کے لیے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی جو کھانے اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں 1% سرونگ ہوتے ہیں, کوانٹیٹی ان کی اویلیبل ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے بھی, تو اس لیے یہ نام جو تھا میرے ہسبینڈ نے سجیسٹ کیا تھا پلیٹ 101 کہ یہ 1% سرونگ ہے تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں. باقی اگر وہی ٹپیکل نام دیکھے جائیں ہوم کچن یا اس طرح, تو اس طرح کی کافی سارے تھے, تو یہ سب سے یونیک نام تھا جو ہمیں لگا تھا, تو ہم نے کہا چلو ہم
اور اس لحاظ سے یہاں پر تو ایسی ڈیلیوریز ہوتی رہتی ہیں امریکہ میں دوسرے ملکوں میں, لیکن پاکستان میں ایسے مراکز ذرا کم کم ہیں جو کہ ایپ کے ذریعے یہ سسٹم شروع کیا آپ نے. نور الصبا بے حد شکریہ, آپ نے اپنا آن لائن پلیٹ فارم قائم کیا ہے پلیٹ 101, اور اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو تفصیلات فراہم کی. ہماری دعا کہ آپ کا یہ جو یہ ایک نیک کام آپ نے شروع کیا ہے, بہت ڈیلیکیٹ قسم کا کام شروع کیا ہے, یہ دوسرے شہروں تک بھی پہنچے اور بہت سے وہ اسٹوڈینٹس اور بہت سے وہ کپلس اور بہت سے وہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جنہیں اپنی ماؤں کے یا اپنے گھروں کے پکے ہوئے کھانے دستیاب نہیں ہیں, ان کو گرما گرم کھانے بر وقت مل سکیں. بے حد شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
جی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام آپ کی دنیا, بات ہوئی اسلام آباد میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک پلیٹ فارم قائم کرنے والی خاتون نور الصبا سے, جنہوں نے پلیٹ 101 قائم کیا ہے اور جو گھر ماؤں کے ہاتھوں کے پکے کھانے لوگوں تک گرما گرم حالت میں پہنچا رہی تھیں. اور عید کی بات ہوئی, عید کے موقع پر وہ خاص اہتمام کر رہی ہیں, اور امریکہ میں بھی عید الاضحیٰ کی آمد آمد ہے, اور اس موقع پر امریکہ میں قربانی کے گوشت کا کیا اہتمام ہوتا ہے, اس بارے میں ہمارے ساتھی خالد حمید نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو اس وقت ہم آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں.
السلام علیکم سامعین, آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اکنا کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج جناب ارشد محمود سے, جو ان دنوں بہت سے فلاحی کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر عید کے موقع پر قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر اسکول شروع ہونے سے پہلے ایسے مستحق طلباء میں کتابیں اور دوسری ضروریات کی چیزیں تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا ہے جو یہاں کے غریب طلباء کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں جناب ارشد محمود سے. السلام علیکم ارشد صاحب.
وعلیکم السلام. جی
تو پہلے تو ہم بات کریں گے جو عید پہ آپ کے پروگرام ہیں تقسیم کرنے کے گوشت کی, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں پہلے.
اس سال اکنا ریلیف نے 900 قربانی حاصل کرنے کا پروگرام بنایا تھا کہ ہم اپنے ڈونر سے 900 قربانی کریں گے امریکہ کے اندر,
900 جانور جو ہیں ان کی قربانی کہاں.
جی جی, اس میں ہم نے یہاں جو ڈی ایم وی ایریا ہے اس میں ہم نے پلان کیا تھا کہ یہاں جیلوں میں 1200 کے لگ بھگ مسلمان قیدی ہیں, اور مسلمان قید زیادہ تر اس طرح کے ہیں کہ جن کی یہاں فیملیز نہیں ہے, خاندان اس طرح کے ان کا سسٹم نہیں ہے. تو ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم ان تک قربانی کا گوشت جو ہے اس کو ٹیک کی شکل میں, ٹیم کی شکل میں, اور رائس اور اس طرح پورا میل کا جو باکس ہے وہ بنا کے تو ان تک ہم بھیجیں گے. تو جس میں ہمیں ساری جیلوں سے اجازت نہیں ملی, دو جیلوں سے اجازت ملی ہے. تو اس میں 378 لوگ ہیں ان جیلوں میں, تو انہیں ہم انشاءاللہ یہ قربانی کا گوشت تیار کر کے تو ان تک پہنچائیں گے.
اچھا, تو یہ کتنے مرحلوں میں یہ ہوگا اور کتنا وقت لگے گا اس میں؟
منگل والے دن ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم جیل جو انتظامیہ ہیں انہوں نے ہمیں لسٹ دی ہے, پوری پرمیشن لی ہے, ان کو جو ضروریات تھی, جو کچن کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں یہاں, کیوں کوئی کام بھی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو وہ ہم نے ان کو دی ہیں. اس میں اس کے بعد انہوں نے کچن کو اپروو کیا ہے, تو منگل والے دن ہم تیار کروا کے پوری ہر چیز پورا میل ان کو ہم دیں گے, اور وہ آگے قیدیوں کو ڈلیور کریں.
اسلامک کونسل آف نارتھ امریکا کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج ارشد محمود کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, پروگرام آپ کی دنیا وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں پروگرام کی میزبان یاسمین جمیل. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. گھر, ابھی بات ہوئی گھروں کے پکے ہوئے کھانے کی اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے کس طرح گھروں کے پکے ہوئے کھانے لوگوں تک اور ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جنہیں اپنے گھروں کا پکا ہوا کھانا کچھ عرصے کے لیے یا کافی عرصے سے دستیاب نہیں ہے. گھر اور گھر دنیا کی جو ہے ایک سب سے بڑی نعمت ہے, اور اپنی پسند کا گھر حاصل کرنا ہر ایک کی ایک اولین خواہش ہوتی ہے, لیکن اپنی پسند کے گھروں کی تعمیر اور انہیں خریدنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اکثر یہ کام ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ لوگ ہمارے لیے آسان بناتے ہیں, لیکن پھر بھی اس میں بہت وقت اور پیسہ لگنے کے باوجود بہت بار اپنی مرضی کا کام نہیں ہو پاتا. تو ٹیکنالوجی نے اس کام کو بھی آسان کر دیا ہے. اس وقت ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں پاکستان میں, جہاں اپنی پسند کے گھروں کو ان کی تعمیر سے پہلے دیکھنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, انہیں اب اپنی پسند کے گھروں کو ان کی تعمیر سے پہلے دیکھنے اور ان میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرنے کا موقع حاصل کرنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے, اور یہ بندوبست کر رہی ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے ایک ادارے معمار کے کو فاؤنڈر محمد نقی اعجاز. تو آئیے ہم محمد نقی اعجاز سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم محمد نقی اعجاز صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. تو کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا کہنا ہے کہ اس سے عمارتوں کی تعمیر اور خرید و فروخت میں آسانی پیدا ہو جائے گی پاکستان میں.
دو ٹیکنالوجیز ہم استعمال کرتے ہیں, پہلی کا نام ورچوئل ریئلٹی ہے جس کو شارٹ میں وی آر کے نام سے جانا جاتا ہے, اور دوسری ٹیکنالوجی ہم استعمال کریں اس کا نام آگمنٹڈ ریئلٹی ہے جس کو شارٹ میں اے آر کے نام سے جانا جاتا ہے. ان دو ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے ہم جو بننے والی بلڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ کی جو بننے والی سائٹ ہوتی ہے کنسٹرکشن سائٹ اس پر جا کے دکھاتے ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کا ایک گھر بننے والا ہے مثلاً, آپ اپنا ایک اسمارٹ فون لے کر جائیں گے اس پلاٹ پر جہاں پہ آپ کا گھر بننے والا ہے, وہاں پہ اپنے اسمارٹ فون کا کیمرہ کھولیں گے اور جس خالی پلاٹ پہ آپ کا گھر جس جگہ پہ بننا ہے وہاں پہ اصلی سائز میں آپ کو بنا ہوا گھر بنے ہونے سے پہلے نظر آ جائے گا. اس کا فائدہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا گھر بننے کے بعد کیسا لگے گا, آپ نے اگر اس میں کوئی چینجز کرانے ہیں وہ آپ اسی وقت کرا سکتے ہیں, آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ بچ سکتی ہے. اور اس میں جو بلڈرز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیزائنز یا یہ جو گھر ہیں وہ بننے سے پہلے بیچنے ہوتے ہیں, تو جو کسٹمر ان کے پاس گھر خریدنے آتا ہے وہ جب بنا ہوا گھر دیکھ سکتے ہیں بننے سے پہلے, تو ان کا خرید و فروخت میں آسانی ہو جاتی ہے, وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں.
تو یہ کوئی ایپ ہے جو آپ نے بنائی ہے؟
بالکل, ہماری جو ایپ ہے وہ ایسی ایپ نہیں ہے کہ ہم اس کو پلے اسٹور پہ یا ایپ اسٹور پہ ہر ایک کے لیے اوپن رکھیں. جو ہمارے اسپیسیفائڈ کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو انہی کی ایپ دے دی جاتی ہے اور ان کی ایپ میں ان کے سارے کلائنٹس کا ڈیٹا ہوتا ہے.
اچھا اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ عام طور پر بلڈرز ہوتے ہیں؟
بالکل, ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ کنسٹرکشن بلڈرز ہوتے ہیں.
اچھا, تو وہ آپ کی اس کو ایپ کو استعمال کر کے اپنے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو مکان یا عمارت تعمیر ہونے سے پہلے ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس جگہ آپ کا مکان یا آپ کی بلڈنگ تعمیر ہوگی اور وہ اس شکل کی ہوگی, اور اگر وہ چاہیں تو اس کو اس میں جو امینڈمنٹ کسٹمر چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور وہ اس کے مطابق.
بالکل بالکل. یعنی جس کا گھر بننے والا ہوتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسی وقت فرنیچر چینج کر سکتا ہے, کوئی اس کو ٹائلیں پسند نہیں آ رہی ہیں وہ ٹائلیں چینج کر سکتا ہے, کوئی رنگ چینج کرنا ہے وہ رنگ چینج کر سکتا ہے. اسے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک ان پٹ ڈیزائن میں آ جاتا ہے, اور جو سیل کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو گھر بیچنے والا ہے وہ آسانی سے بک بھی جاتا ہے, اس کی کنسٹرکشن بھی زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتی ہے.
واہ, ورچوئل ریئلٹی کو آپ کمبائن کر رہے ہیں ریئلٹی سے؟
بالکل بالکل, ہم لوگ دو ٹیکنالوجیز آگمنٹڈ ریئلٹی اور ورچوئل ریئلٹی کو کمبائن کر رہے ہیں.
یہ کیا ورچوئل ریئلٹی کی اور جو دوسری آگمنٹڈ ریئلٹی کی ٹیکنالوجی ہے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجیے.
بالکل, ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی میں ایک ہیڈ سیٹ ریکوائر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ وی آر ہیڈ سیٹ کہتے ہیں. اس میں آپ کا اسمارٹ فون ڈالا جاتا ہے, اس میں دو لینسز ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. جب اپنا اسمارٹ فون اس میں ڈال کے ان لینسز کے تھرو دیکھتے ہیں تو آپ ایک ورچوئل انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں, یعنی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ابھی کسی اور جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ہر طرف 360 ڈگری میں دیکھ سکتے ہیں. اور جو آگمنٹڈ ریئلٹی ہے وہ بہت سمپل ہے, آپ اپنے اسمارٹ فون کا کیمرہ کھولتے ہیں اور آپ کسی بھی جگہ پہ چلے کیمرے کو پوائنٹ کرتے ہیں تو جو بھی ریئل کانٹیکسٹ ہے, مثلا اگر ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے تو اس پر وہ چیز نظر آ جائے گی جو وہاں پہ بننے والی ہے.
واہ واہ, تو آپ نے ان دونوں ٹیکنالوجیز کو کمبائن کر کے یہ ایک ایپ متعارف کرائی ہے.
بالکل, پاکستان میں پہلی بار آگمنٹڈ ریئلٹی کا استعمال کنسٹرکشن بزنسز کے لیے ہم کر رہے ہیں.
واہ, تو کیا کب آپ نے یہ کمپنی کب قائم کی اور کیسے اس کا خیال آیا اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا؟
بالکل, آغاز ہم لوگوں نے جو ہے وہ تقریباً جب میں یونیورسٹی میں ہی تھا تو ہم لوگوں نے فری لانس کے تھرو کلائنٹس وغیرہ لینا شروع کر دیے تھے, اور ہم لوگوں نے تقریباً دو تین سال کے پروسیس میں ایک کیپٹل کافی حد تک جمع کر لیا, اور آج سے ایک سال قبل ہم لوگوں نے اسی جمع ہوئے پیسے سے اس والی نئی ٹیکنالوجی پہ کام کرنا شروع کیا, جو کہ 8-9 مہینے جب ہم لوگوں نے اس پہ کام کیا تو ہم لوگوں نے ایک پروڈکٹ بنا لیا, اور ابھی تقریباً 4 ماہ قبل ہم لوگوں نے جو ہے اس کو لانچ کیا تھا, اور ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے کلائنٹس ہیں اور ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہ رہے ہیں.
تو کون سی یونیورسٹی میں آپ نے اس کو شروع کیا تھا, کس یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا؟
میرا جو بیچلرز ہے وہ دو یونیورسٹی سے مشتمل ہے, پہلی ہے نسٹ اسلام آباد اور پاکستان, اور دوسری والی ہے مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی انکارا ٹرکی. ٹیکنالوجی کا جو مجھے آئیڈیا ہے تھوڑا ٹرکی میں آیا تھا, کیونکہ وہاں پہ جو ہے ٹیکنالوجی تھوڑی ایڈوانس تھی پاکستان سے, اور یہاں پہ میں نے اپنے جو ہے ڈیزائنر جو آرکیٹیکٹس میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ مل کے ایک انیشلی مارگلا اسٹوڈیوز کے نام سے کمپنی فارم کی, اور اسی میں ہم آرکیٹیکٹس نے جو ہے لیٹر آن ایک پیسے جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہی پروڈکٹ پہ لگائے وداؤٹ اینی ایکسٹرنل فنڈنگ.
اب تک آپ نے کتنے کلائنٹس کو 4 ماہ میں آپ نے اپنا ایپ فروخت کیا ہے؟
صحیح, ہمارے پاس کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ تقریباً 4 کلائنٹس آن بورڈ آ چکے ہوئے ہیں, اور کنسٹرکشن میں جو ہے وہ 4 کلائنٹس کافی ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے, کیونکہ ایک ہی کلائنٹ کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے ابھی تک ہم لوگوں کا کافی اچھا جا رہا ہے. اور ہمارا جو فیوچر میں اس کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد تک محدود رکھیں بلکہ دوسرے شہروں میں, اور نہ صرف یہ, ہماری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو ہمیں پاکستان سے باہر اس ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں ہماری مدد کر رہے ہیں.
تو اس طرح یہ بھی ہو سکے گا کہ پاکستان میں اگر کوئی بیرون ملک لوگ موجود ہیں اور وہ پاکستان میں کوئی عمارت خریدنا چاہیں گے یا کوئی کرنا چاہیں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار یا کچھ بھی, تو وہ آپ کی ایپ کی مدد سے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے؟
بالکل, میں اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالوں گا. جو ہمارا ایک انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں, کہ یہاں پہ جو پراپرٹی ہے وہ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں, اس کی کنسٹرکشن کو اوور لک کر سکتے ہیں, اور بیسکلی ہم لوگ فیوچر میں یہ والی چیز بھی لا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز نے اگر کوئی انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ پاکستان میں کرنی ہے تو ہم ان کو بھی ہیلپ کریں اس کے تھرو.
لیکن ان تک آپ پہنچیں گے کیسے؟
بالکل, ہم لوگ نیشنل انکیوبیشن سینٹر اسلام آباد میں ہمارا آفس ہے, اور یہاں پہ ہمیں کافی ہیلپ کی جاتی ہے نیٹورکنگ کے سلسلے میں. مثلا ہم لوگ گورنمنٹ سے, ملٹری سے, ٹی وی چینلز, ریڈیوز وغیرہ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, ہم لوگ بہت سے انویسٹرز سے اور بہت سے بیرون ملک کی کمپنیز اور لوگوں سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. تو ہمارا جو نیٹورکنگ چینل ہے وہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر اسلام آباد کی وجہ سے کافی ایک اچھا چل رہا ہے, اور وہاں سے ہمارے پاس پوٹینشیل لیڈز آتی رہتی ہیں پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی.
تو محمد نقی صاحب, یہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے جو 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کی بات کی ہے جس پر ابھی تک کچھ زیادہ کام نہیں ہوا, تو آپ نے کچھ ان سے حکومت سے رابطہ کیا کہ آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟
بالکل, ہماری ریسنٹلی جیز میں ایک ہوتے ہیں, ان کا رابطہ ہے حکومت کے ساتھ, کیونکہ جو نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے وہ جیز کے ساتھ مل کے وہ چل رہا ہے, تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور ہم لوگ ان کے تھرو جو ہے وہ انشاءاللہ گورنمنٹ کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو آپ کیا مدد کر سکیں گے ان کی؟
دیکھیں, جو 50 لاکھ گھر بننے ہیں, اگر آپ بننے سے پہلے دیکھ لیں कि ये वाला घर बनने से पहले कैसा लगेगा, और अगर कोई ऐसी चीज है जो बनने के बाद जो है वो तोड़ना मुश्किल होगी, उससे पैसे ज्यादा लगेंगे, तो अच्छा है कि अगर कोई नुक्स उसमें है वो डिजाइन के स्टेज में ही बेहतर हो जाए, तो एक तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बचेगी, दूसरा आपकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी तेज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अपने 5 सालों के अंदर अंदर ये 50 लाख घर मुकम्मल करने हैं, तो जो एफिशिएंसी है काम की वो इंक्रीज हो सकती है, और जो उस पर कॉस्ट लगनी है वो कम हो सकती है।
तो आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट के बिजनेस में लोग मौजूद हैं वो इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने में कितनी तेजी दिखा सकते हैं, क्या नजर आ रहा है?
हम लोग बिल्कुल, हम लोग का जो अभी तक क्लाइंट्स तक अप्रोच करने का रवैया रहा है वो ये रहा है कि हम लोग उनके दफ्तर में जाके उनको एक छोटा सा डेमो देते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से जो ज्यादातर लोग हैं उनको ये समझ आ जाती है कि इसका जो यूज है उनके लिए कितना फायदेमंद है। हम उनको थोड़ा सा समझाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह उनकी सेल बढ़ा सकती है, ज्यादा एफिशिएंट कर सकती है, और फिर हम लोग उनके लिए जो है वो काम करना शुरू करते हैं।
तो कितने दिन में आप उनका काम कर लेते हैं? अगर एक प्लाजा किसी ने बनाना है किसी जगह पर, तो उसके लिए आप कितने दिन में उसका काम पूरा कर देंगे?
हम लोग जो तेज से तेज काम करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर कर दें, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं।
लेकिन इस पर वो जो बिल्डर है उसको कितना महंगा कितना पड़ता है ये, अगर वो ये चीज इस्तेमाल ना करे तो?
हमारी जो बेसिक कॉस्टिंग है वो पर स्क्वायर फुटेज के लिहाज से होती है, यानी कि जितना एरिया आपका होगा उस लिहाज से आपकी प्राइसिंग होगी, और वो प्राइस जो है वो वेरी करती है, ज्यादा एरिया पे वो पर स्क्वायर फुट प्राइस कम लगती है, और कम एरिया पे वो पर स्क्वायर फुट प्राइस ज्यादा लगती है। ये जो प्राइसिंग का तरीका है ये कंस्ट्रक्शन में पहले भी फॉलो हो रहा है पूरी दुनिया में, और आर्किटेक्चर की जो प्राइसिंग है या डिजाइन की जो प्राइसिंग है वो पर स्क्वायर एरिया के लिहाज से ही होती है।
और आपने ये जो कंपनी कायम की तो आपके साथ एक कोई को फाउंडर भी है, तो उनका क्या रोल रहा इसमें कंपनी में?
बिल्कुल, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, वो एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर है, हम लोगों ने सेम यूनिवर्सिटी नस्ट से ग्रेजुएशन की है, तो हम लोग यानी कि एक डिजाइनर और एक आर्किटेक्ट जब दोनों डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डिजाइन से लोग ऑन बोर्ड आते हैं तो एक काफी कॉन्ट्रास्टिंग एक कॉम्बिनेशन बनता है, काफी क्रिटिसिज्म होती है एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो है हम लोग खुद बेहतर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को।
अच्छा नकी, ये बताइए कि जो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं और जो नौजवान हैं उनका क्या ट्रेंड है आर्किटेक्ट के शोबे में आने का, और इस शोबे में पाकिस्तान में जो तालीम और रोजगार के क्या मौके हैं?
अब बेहतर हो रहा है आर्किटेक्चर की तरफ आना लोगों का, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक इतना लोग इसको अच्छी फील्ड नहीं समझा करते थे, लेकिन जो जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं लोग आर्किटेक्चर डिजाइनिंग की तरफ आ रहे हैं, चूंकि जब भी किसी को भी कोई भी घर बनवाना है, कोई इमारत खड़ी करनी है, तो उसका जो नक्शा है वो एक आर्किटेक्ट ने ही बनवाना है, और आर्किटेक्ट्स जो है उनको टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। इसमें हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं, जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर होते हैं, तो हम लोग कुछ सेमिनार्स वगैरह IAP जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान है उनके थ्रू अरेंज वगैरह करवाते रहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि किस तरह टेक्नोलॉजी के थ्रू आर्किटेक्चर को एफिशिएंट बनाया जा सकता है।
आप खुद इस शोबे को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं?
बिल्कुल, जिस तरह ये ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल हम लोगों ने शुरू किया है, हम लोग बाकी आर्किटेक्ट्स के पास भी जाते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह एफिशिएंट किया जा सकता है आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर में बहुत लेट आती है, बाहर की दुनिया में पहले आ जाती है, पाकिस्तान में कुछ देर बाद आती है, तो एक तो वो ब्रिज हम क्रिएट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में फरोग किया जाए, फिर आर्किटेक्ट्स को अवेयरनेस देना कि उनको भी टेक्नोलॉजी में उतना ही आगे होना चाहिए जितने बाकी शोबों के लोगों को होना चाहिए।
और ये वो टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी मौजूद है दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान में आपने इसको, आपका कहना है कि ये अभी तक मुतारिफ नहीं हुई, या अगर है तो बहुत कम है कि लोगों की नजर में?
कम, बिल्कुल, लोगों को अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्शन की फील्ड में पता होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं होता, तो हमें उनको बताना पड़ता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है।
तो बेहद शुक्रिया मोहम्मद नकी, आपने हमारे प्रोग्राम आपकी दुनिया के लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। जी, पाकिस्तान में घरों और इमारतों की तामीर और खरीदो फरोख्त को बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिजनेस में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंडस्ट्री को एक नई जहत फराहम करने वाली एक कंपनी मेमार के को फाउंडर मोहम्मद नकी एजाज से आपने हमारी गुफ्तगू सुनी।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
प्रोग्राम आपकी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं एक फीचर प्रोग्राम से, पाकिस्तान में ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में प्रोग्राम फिक्र फन से।
ईद उल अज़हा और पाकिस्तानी फिल्मों की रिलीज, तफसील सुनिए فکر و فن میں. ہر برس فلموں کی ریلیز کے لیے عید کا تہوار بطور خاص چنا جاتا ہے. اس بار بھی جہاں عید الفطر پر وجاہت روف کی فلم چھلاوا اور یاسر نواز کی رونگ نمبر 2 ریلیز کی گئیں، وہیں عید الاضحیٰ پر جو فلمیں ریلیز کی جا رہی ہیں ان میں پرے ہٹ لو، سپر سٹار اور ہیر مانجا شامل ہیں.
وہی گھسی پٹی پرانی کہانی، چھولے چھولے پہ یاد آ گئی. لو بریانی کتنی اچھی، دلہن بھاگ گئی تمہارے ہونا.
ہیر مانجا ایک رومانٹک کامیڈی فلم ہے جس کی پروڈیوسر اور لیڈ رول میں آ رہی ہیں ٹیلی ویژن ڈراموں کی معروف اداکارہ حریم فاروق. ان کے ساتھ ہیں علی رحمان خان، فیضان شیخ اور عابد علی. یہ فلم 9 اگست کو ریلیز ہوگی.
یہ ہے میری دنیا، خوابوں کی دنیا. یہاں روز ایک نیا خواب دیکھا جاتا ہے.
دوسری فلم جس کا شائقین کو بے صبری سے انتظار ہے وہ ہے ماہرہ خان اور بلال اشرف کی سپر اسٹار. یہ ایک رومانٹک فلم ہے جس میں ندیم بیگ، جاوید شیخ، علیزہ شاہ، مرینا خان، اسما عباس اور علی کاظمی کے ساتھ متعدد فنکاروں نے گیسٹ اپیئرنس بھی دی ہے، جن میں ساحرہ شہروز، خالد عثمان بٹ، کبرا خان، ہانیہ عامر، مانی، فہیم برنی اور عدنان شاہ ٹیپو شامل ہیں. یہ فلم 12 اگست کو ریلیز ہونے جا رہی ہے. اور اس فلم کی موسیقی ترتیب دی ہے اذان سمیع خان اور سعد سلطان نے. سپر اسٹار کے گیتوں کو ریلیز کے ساتھ ہی لاکھوں بار سنا گیا.
چین بھی فاصلہ آئے،
کیا ہے یہ نشہ،
ہائے نوری، ہائے نوری، تو بچ کے دل لگا نہ تیری.
اور اس سلسلے کی تیسری فلم ہے پرے ہٹ لو.
تم ڈرامہ ایکٹر ہو نا؟
جی انکل، تنہا رول کی تلاش میں.
ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن،
میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں. فیض، I'm impressed. اگر تمہیں پتا نہ ہوتا تو کہتا یہ نظم میں نے لکھی ہے.
اور کس کے لیے لکھی ہوتی؟
علی رضا کی ڈائریکشن میں بنی اس فلم میں لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے شہریار منور اور مایا علی. ان کے ساتھ احمد بٹ، زارا نور عباس، ندیم بیگ اور ہنا دلپذیر بھی شامل ہیں. اور اس فلم میں بھی سپر اسٹار کی طرح گیسٹ اپیئرنس میں آپ کو متعدد معروف اسٹارز بھی نظر آئیں گے، جن میں ماہرہ خان، فواد خان، مرینا خان، سونیا جہاں، عمران اسلم اور میرا شامل ہیں. یہ فلم لکھی بھی اداکار عمران اسلم نے ہی ہے. اسے بھی 12 اگست کو ریلیز کیا جا رہا ہے.
شہریار، میٹ حسن، مائی فیانسے.
اور یہ جو ایک انکہا رشتہ ہے ہمارے درمیان، اس کا کیا؟
یہ تھا ان تینوں فلموں کا کچھ احوال جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز ہونے جا رہی ہیں. سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urdu voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urdu voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک urdu voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
جی، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے گوشت کے پکوانوں کے ساتھ کچھ میٹھے کا بندوبست بھی ہوتا ہے اور ان میٹھوں میں آج کل آم بھی شامل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے آم اگر امریکہ میں مل جائیں تو پاکستانی امریکی اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن انہیں اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی محنت کرنا پڑتی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی آم، اس بارے میں ہمارے ویب کے ساتھی جمیل اختر کی ایک دلچسپ تحریر اس وقت آپ تک پہنچا رہی ہیں، دلچسپ لب و لہجے میں سعدیہ زیب رانجھا۔
آم کے متعلق مشہور شاعر اور انشا پرداز مرزا غالب نے کہا تھا کہ میٹھی ہوں اور بہت ہوں۔ بلا شبہ جنوبی ایشیا، بالخصوص پاکستان اور بھارت میں آم بہت پیدا ہوتے ہیں اور میٹھے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اتنے میٹھے کہ اگر انہیں روایتی انداز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر کھایا جائے تو اس کے رس سے انگلیاں چپک جاتی ہیں۔ لیکن ادھر امریکہ میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ یہاں آم نہ تو بہت نظر آتے ہیں اور نہ ہی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں گروسری سٹوروں پر دیگر پھلوں کے ڈھیر تو نظر آتے ہیں، لیکن آم ذرا کم کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جنوبی ایشیا سے آنے والے جب ان آموں کو کھاتے ہیں تو انہیں اپنے وطن کے آم بہت یاد آتے ہیں۔ امریکہ کی مارکیٹ میں زیادہ تر آم لاطینی امریکہ سے آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لاطینی ممالک میں دنیا کا 40% آم پیدا ہوتا ہے۔ اکثر آم تو اتنے خوش رنگ اور خوش نما ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے انہیں ڈیکوریشن پیس کی طرح سجا کر رکھ دیا جائے، لیکن انہیں کھاتے وقت اپنا چونسا، سندھڑی، انور رٹول، لنگڑا اور حتیٰ کے چوسنے والے دیسی آم بھی شدت سے یاد آتے ہیں۔ ان جیسی مٹھاس، خوشبو اور ذائقہ بھلا لاطینی آموں میں کہاں۔ امریکہ میں پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ آم سے ان کی رغبت اور محبت کے پیش نظر یہاں جنوبی ایشیائی آموں کی ایک بڑی مارکیٹ موجود ہے، لیکن وہ لاطینی آموں کی طرح امریکی گروسری سٹوروں پر دستیاب نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق امریکی ضابطے اور قوانین اور ان کی بار برداری پر اٹھنے والے اخراجات ہیں۔ امریکہ میں درآمد کیے جانے والے پھل ایک خاص طریقے سے پروسیسنگ کے بعد یہاں پہنچتے ہیں، جبکہ جنوبی ایشیا میں امریکی معیار کی سہولتیں ذرا کم ہیں۔ اس پروسیسنگ کا مقصد پھلوں کو جراثیموں اور بیماریوں سے محفوظ بنانا اور ان کی شیلف لائف بڑھانا ہے۔ آم کے ایک ایکسپورٹر طارق خان کا کہنا ہے،
جہاں پی آئی اے جا رہی ہے،
آم کی شپمنٹ کا خرچہ 30% ہے، جہاں سے بھیجنے کے لیے اس کی تیاری پر 70% اضافی خرچ آتا ہے۔ آم کے ایک کاٹن کی شپمنٹ کا خرچ 120 روپے ہے، جبکہ ہمیں ایک کارٹن پر صرف 100 روپے بچتے ہیں۔
اب سن 2011 سے پاکستان اور بھارت سے ان ورائٹیز کے آم امریکہ میں امپورٹ ہو رہے ہیں جو جلد خراب نہیں ہوتے، لیکن ان کی قیمت لاطینی آموں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیائی آم یہاں کے چند بڑے شہروں میں ہی ملتے ہیں، اور وہ بھی سیزن میں مختصر عرصے کے لیے صرف 2 یا 4 بار، جبکہ لاطینی آم چاہے کڑاکے کی سردیاں ہوں یا جولائی کے تپتے ہوئے دن، سال بھر دستیاب رہتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے آموں کی امریکی مارکیٹ میں آمد بڑے دلچسپ انداز میں ہوتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کسی ایک شخص کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں سٹور پر فلاں تاریخ کو کنسائنمنٹ آنے والی ہے، پھر یہ اطلاع افواہ کی طرح ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچتی ہے، اور یوں آم پہنچنے سے پہلے ہی ان کے آرڈر بک ہو جاتے ہیں۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radio news network۔
اور آخر میں کچھ اہم خبریں۔ اسلام آباد میں دورہ چین سے واپسی پر وزیر خارجہ شاہ محمود نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ کسی بھی قسم کے ملٹری آپشن کی کوئی تجویز نہیں ہے اور ہم اسے جہالت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دفاع کا حق استعمال کریں گے، لیکن کسی قسم کی جارحیت نہیں کریں گے۔ اگر ہم پر جارحیت کی گئی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ دورہ چین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کشمیر کی صورتحال میں ہمارا سب سے اہم قدم چین کا عزم اور ارادہ دیکھنا تھا۔ چین کے بغیر عالمی سطح پر کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ ہمیں ان کی آمادگی مل گئی، جس کے بعد ہم دیگر اہم ممالک سے رابطے شروع کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی کئی ممالک کے سربراہان سے رابطہ کیا ہے۔
بھارت کی طرف سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے اب تک دونوں ممالک میں تناؤ موجود ہے اور پاکستان نے سخت اقدامات کرتے ہوئے بھارتی ہائی کمشنر کو واپس بھیجوانے کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ دو طرفہ تجارت معطل کر دی گئی ہے, جبکہ سمجھوتا ایکسپریس اور دوستی بس سروس بھی بند ہو چکی ہے. دونوں ممالک کے درمیان روابط کم ترین سطح پر آ گئے ہیں. اور ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے وادی کشمیر میں مواصلاتی رابطوں کی بندش اور نتیجتاً میڈیا کی آزادی اور صلاحیت دبانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. موجودہ صورتحال کے تناظر میں میڈیا تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں درست اور منصفانہ انداز میں رپورٹنگ کرنے سے قاصر ہے. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ کی دنیا کو سمیٹنے کا وقت ہوا. اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہرٹ گل اور ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.